الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے امام الانبیاء والرسل وخاتم النبیین والمرسلین خیر خلق اللہ رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے. اگرچہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف ماہ ربیع الاول کو ہی ذکر سیرت کے لیے خاص کیا جائے، بلکہ ایک مسلمان کی زندگی کا تو ہر دن اور ہر ساعت ذکر سیرت کا مظہر ہوتی ہے. اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا، تمام امور ہی سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے چاہیے، اور پنجگانہ نماز وغیرہ عبادات کی قبولیت کا معیار ہی اتباع سنت و سیرت ہے. تو پھر کسی مخصوص مہینہ یا مخصوص دن کو ذکر سیرت کے لیے خاص کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. مگر آج کل آپ کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ماہ سیرت یا موسم سیرت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، لہذا اسی مناسبت سے آج سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل پروگرام رحمت للعالمین شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے. اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جو تمام ہی اپنی اپنی جگہ بڑی قدر و منزلت والے اور مقربین الہی تھے. لہذا ہمارا فرض ہے کہ جس بھی پیغمبر کا نام لیں یا ذکر سنیں تو پورے احترام سے نام لیں اور سنیں، اور ساتھ ہی علیہ السلام بھی کہیں. اور جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم گرامی یا صفاتی نام آئے تو علیہ الصلوۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، کیونکہ سورہ احزاب آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرو. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور مسلم شریف میں تو یہاں تک آتا ہے، بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. فقلت آمین. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہی. تمام انبیاء کرام کے نبی ہونے کا پختہ عقیدہ رکھنا بھی جزو ایمان ہے. رہا معاملہ اتباع کا، تو وہ ہم پر صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرض ہے، جن کی بعثت سے پہلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اسی طرح ہی یہ بھی نہایت ضروری اور جزو ایمان ہے کہ ہم ان کے مابین نبی ہونے کی حیثیت سے کوئی تفریق نہ کریں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اہل ایمان کی زبان سے کہلوایا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران آیت 84 میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، انبیاء آل یعقوب اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور بالاجمال تمام انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اور ایمان لانے کی کیفیت سکھلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء کی نبوت میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ البتہ خود اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض انبیاء اور رسل کو بعض دیگر پر کچھ درجہ فضیلت تو بزرگی عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے تیسرے پارے کی پہلی ہی آیت میں ارشاد الہی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے درجے دیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور جبرائیل امین سے اس کی تائید و مدد کی۔ اس سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ فضیلت و عظمت، قدر و منزلت اور شرف و رفعت امام الانبیاء خاتم الرسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ عام طور پر اساتین علم و فکر، اصحاب قوت و سلطنت، ملوک و امراء، ریفارمرز یا مصلحین و مجددین، دانشمندوں اور سیاستدانوں میں سے کسی بھی بڑی شخصیت کا جب سوانحِ خاکہ تیار کرنا ہو تو اس کا آغاز اس کی ولادت سے کیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کی مساعی اور کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے اس زمانہ کی اخلاقی اور سیاسی حالت ذکر کر دی جاتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام اور خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت باسعادت سے نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تو اپنی ولادت سے پہلے ہی مشہور و معروف ہو چکے تھے۔ تو آئیے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جزو اول یعنی سیرت قبل از ولادت کا مختصر مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے بھی پہلے کب سے اور کس طرح مشہور و معروف تھے۔ اس سلسلہ میں ہمیں تاریخ انسانیت یا تاریخ عالم کے اوراق کھنگالنے کی بجائے خود اللہ تعالیٰ کی اپنی نازل کردہ کتابوں سے ہی کافی مواد مل جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن خصائص و فضائل سے نوازا تھا ان میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ آپ سب میں سے جس کسی کے عہد نبوت و رسالت میں میرا رسول مبعوث ہو جائے تو آپ کا فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی اتباع کریں اور اس کی مدد و نصرت میں لگ جائیں، اور اگر کسی کی زندگی میں یہ واقعہ رونما نہ ہو تو وہ اپنی امت کو اسی بات کی وصیت کر جائے۔ اس عہد و پیمان کا ذکر سورہ آل عمران آیت 81 اور 82 میں یوں مذکور ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ میں جو کچھ کتاب و حکمت اور شریعت تمہیں عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آپ کے پاس میرا رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو آپ سب اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت کرو گے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، فرمایا کیا آپ سب نے اقرار کیا اور میرے اس عہد کو قبول کیا؟ قالوا اقررنا، ان سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو فرمایا اب پھر گواہ رہو اور میں بھی آپ سب کے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك، پھر اس عہد و اقرار کے بعد جو کوئی پھر جائے، فاولئك هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت میثاق کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام سے آپ کے بارے میں عہد لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں، ورنہ اپنی امت کو اس بات کی وصیت کر کے جائیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور عالم تفسیر میں اسی قول کو اولیت دی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں تو ازل سے ہی نبی تھے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام میں بھی آپ معروف تھے. سورہ بقرہ آیت 126 تا 129 میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی تفصیل نقل فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یہ دونوں باپ بیٹا خلیل و ذبیح علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اس کے بعد والی دعا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے اور فرمایا: ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع فرما بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو. اور دعا کے آخر میں فرمایا: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات بیان کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھلائے اور انہیں شرک و بدعات سے پاک کرے، بے شک تو غالب و حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جس رسول کا ذکر ہے، تمام مفسرین کرام کے نزدیک ان سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالی نے ہی سورہ جمعہ آیت 2 میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے ان نہانہ لوگوں میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو انہی میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں من و عن قبول ہوئیں۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے بلد امین یعنی امن و آشتی والا شہر بنا دیا، اور اہل مکہ ہی میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 600 برس پہلے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد نبوت تھا، تو انہوں نے اپنی امت کو اسی وقت ایک نبی و رسول کی آمد کی بشارت دی، اور معاملہ بالکل مبہم بھی نہیں چھوڑا، بلکہ صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی ناموں محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک نام احمد بھی لیا، جیسا کہ سورہ صف آیت 6 میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور یاد کرو مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صریح پیشن گوئی کا ذکر ہے، جو کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ارشاد فرمایا ہے، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ اور علامہ اقبال نے اسی حدیث کا ترجمہ اس مصرع میں یوں کیا ہے، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے صدیوں پیشتر ہی معروف ہو چکے تھے، اور تمام اہل کتاب کو اس بارے میں علم تھا کہ آپ کہاں مبعوث ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، یہاں تک کہ نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے صحابہ کے اوصاف بھی کتب سابقہ میں موجود تھے۔ قرآن پاک کے کئی مقامات پر ان امور کا تذکرہ ہے، مثلا سورہ بقرہ آیت 89 میں ارشاد الہی ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاهُمْ، اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب یعنی قرآن کریم ان کے پاس آ گئی جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب تورات کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں اس کی مدد طلب کیا کرتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُمَّ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنت اللہ علی الکافرین، اور جب وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہچان چکے تھے تو پھر اس کا انکار کرنے لگے، کافروں پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور طبری میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی لوگ جب عرب مشرکین سے مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ امام شوقانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ عن قریب نبی آخر الزمان ظاہر ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ قبائل عرب میں سے ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نہ جانتا تھا، اور یہ اس لیے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، وہ اہل کتاب اور ہم بت پرست تھے، وہ جب کبھی بھی ہم سے مغلوب ہوتے تو کہا کرتے کہ ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے اور اس کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تم لوگوں کو عاد و ارم کی طرح قتل کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ہم نے آپ کی پیروی اختیار کر لی، لیکن یہ یہودی منکر ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک معروف تھے کہ روز مرہ کی زندگی میں بھی وہ آپ کی آمد و بعثت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیت 146 میں ارشاد الہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فرقہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ اور سورہ اعراف آیت 157 میں ارشاد فرمایا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، یہ رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس امی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور سامعین کرام، محققین بائبل نے دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت کر رکھا ہے کہ عہد قدیم اور عہد جدید یا تورات و انجیل میں زبردست تحریف واقع ہوئی ہے، اور اس بات کا انکار تو خود اہل کتاب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے یہاں تو تحریف جائز سمجھی جاتی ہے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا ایڈیشن 1946 کے مضمون بائبل کا مصنف اس بات کا کلی طور پر اعتراف کرتا ہے۔ اسی طرح ہی ہنری واسکٹ نے اپنی مسیحی تفسیر کی جلد اول میں اگسٹائن کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں اس نے بھی ان تحریفات کا اعتراف کیا ہے، اور ان کے احبار و رہبان زمانہ قدیم سے یہ شغل کرتے آئے ہیں، مگر ان تمام تحریفات کے باوجود بھی تورات و انجیل میں آج تک بیسیوں مقامات ایسے موجود ہیں جن میں سے کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں اشارات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں مذکور ہیں جن کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت و بعثت سے قبل ہی تمام اہل کتاب کے یہاں معروف تھے. ایسے ہی کتب حدیث و سیرت میں بھی کئی دلائل و شواہد موجود ہیں کہ آپ کے اس جہان رنگ و بو کو سعادت بخشنے سے پہلے بھی یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں آپ کا ذکر جمیل پڑھا کرتے تھے. تو اس سلسلہ میں آئیے سب سے پہلے کتاب اللہ کے بعد دنیا کی سب سے صحیح اور معتبر کتاب بخاری شریف کو دیکھیں، جس میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے جب تورات میں مذکور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اجل واللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفتہ فی القرآن، ہاں بخدا قرآن پاک میں آپ کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان میں سے بعض اوصاف خود تورات میں بھی موجود تھے. جیسا کہ قرآن پاک سورہ احزاب آیت 45 میں ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو خدا کے عذاب سے ڈرانے والا بنایا ہے. اور تورات میں ان الفاظ پر مستزاد یہ بھی ہے، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، آپ ناخانہ لوگوں کی پناہ گاہ ہیں. فَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، آپ میرے بندے اور رسول ہیں اور میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. لَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ نہ تو بدخو اور سخت دل ہیں اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے ہیں. ولا يدفع السيئات بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، آپ نہ تو برائی کا جواب برائی سے دینے والے ہیں بلکہ آپ عفو درگزر کرنے اور بخش دینے والے ہیں. وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعِوَجَا، اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کجر و ملت کو سیدھا نہ کر لیں. بِأَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ یہ کلمہ نہ پکارنے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَيَفْتَحُ بِهِ عَيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا سُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور جب تک اس کلمے سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غافل دلوں کو نہ کھول دے. یہ بخاری شریف کے حوالہ سے تورات کے الفاظ کا ترجمہ ہے، جو کتنی وضاحت سے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صادق آتا ہے. ایسے ہی مسند احمد، طبرانی کبیر اور مسند بزار میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ انہیں اموریہ کے ایک اہل کتاب عیسائی عالم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، قد عزلك زمان نبی هو مبعوث بدین ابراہیم، تجھے ایسے زمانے نے آ لیا ہے جس میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا. یخرج بعرض العرب، وہ عرب کی سرزمین پر ظہور فرما ہوگا. ومحاجره الى ارض بين حرتين بينهما نخل، اس کا دار ہجرت ایسی سرزمین ہوگی جو دو حروں کے مابین ہے اور ان دونوں حروں کے مابین نخلستان بھی ہے. بہی علامات لا تخفى یاکل الہدیہ ولا یاکل الصدقہ، اس کے پاس ایسی علامتیں ہوں گی جو چھپی نہ رہیں گی، وہ ہدیہ تو کھا لیں گے مگر صدقہ و زکات نہیں کھائیں گے، بین کتفیہ خاتم النبوہ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل، اگر تم اس سرزمین تک پہنچ سکو تو ضرور پہنچ جاؤ۔ ایسے ہی سابق احبار یہود میں سے سالبہ بن ہلال کی شہادت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو مالک سالبہ بن ہلال سے پوچھا، مجھے تورات میں مذکور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاؤ، تو اس نے کہا کہ بنو ہارون کی تورات جس میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا اس میں آپ کی صفات یوں مذکور ہیں، احمد من ولد اسماعیل ابن ابراہیم وہو آخر الانبیاء، کہ احمد حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، وہو النبی العربی الذی یاتی بدین ابراہیم الحنیف، اور وہ نبی عربی دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوں گے، فی عینیہ حمرہ و بین کتفیہ ختم النبوہ، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی، لیس بالقصیر ولا بالطویل، آپ نہ تو قامت کے بہت چھوٹے ہوں گے اور نہ ہی بہت لمبے، یرکب الحمار ویمشی فی الاسواق، آپ گدے کی سواری کریں گے اور بازاروں میں پیدل بھی چلیں گے، یولد بمکہ وہو امی لا یکتب ولا یقرا المکتوب، آپ مکہ میں پیدا ہوں گے اور آپ امی ہوں گے، نہ لکھ سکیں گے نہ لکھا پڑھ سکیں گے، وہو الحماد یحمد اللہ شدتا و رخاء، آپ اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوں گے، شدت کا زمانہ ہو یا خوشحالی کا، سلطانہ بالشام و صاحبہ من الملائکۃ جبریل، آپ کی ملک شام پر حکومت ہوگی اور فرشتوں میں سے آپ کے ساتھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، یلقا من قومہ اذن شدیدن ثم یدال علیہم، آپ اپنی قوم سے بڑی سخت اذیتیں برداشت کریں گے اور پھر آپ ان پر حکومت بھی کریں گے، ماہ قوم ہم اسرع الی الموت من الماء من راس الجبل الی اسفلہ، آپ کے صحابہ موت کی طرف پہاڑ سے گرنے والے پانی سے بھی زیادہ تیز جانے والے ہوں گے، صدورہم اناجیلہم وقربانہم دماؤہم، ان کے سینے ان کے قرآن ہوں گے اور ان کے خون ان کی قربانیاں ہوں گی، لیوس النہار رہبان اللیل، وہ دنوں کو میدانوں کے شیر ہوں گے اور راتوں کو وہ عبادت گزار ہوں گے، اسی طرح ہی شاہ حبشہ حضرت نجاشی کا صحابہ کرام سے آپ کے اوصاف سنتے ہی آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کرنا بھی ایک شہادت ہے، مہاجرین حبشہ کو جب نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده اشهد انه رسول الله وانه الذي نجد في الانجيل وانه الذي بشر به عيسى ابن مريم، مرحبا تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتویں صدی کے آغاز میں نجاشی کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی پیشن گوئی کر گئے ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کی ایسی صاف نشاندہی انجیل میں موجود تھی جس کی وجہ سے نجاشی کو یہ رائے قائم کرنے میں کوئی تعمل نہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی امت کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں آ چکا ہے۔ مثلاً حدیث شریف میں مذکور ہے، سمعت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز و جل یقول یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امہ ان اصابہم ما یحبون حمدوا و شکروا وان اصابہم ما یکرہون احتسبوا و صبروا ولا حلم ولا علم۔ قال یا رب کیف ھذا لہم ولا حلم ولا علم؟ قال اعطیہم من حلمی و علمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میں آپ کے بعد ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں جن کو چاہے تکلیف پہنچے چاہے خوشی پہنچے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کریں گے اور صبر سے کام لیں گے۔ اور اسی طرح کی دیگر شہادات بھی ہیں جن سب سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں بھی بکثرت موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں مذکور ہونے کی وجہ سے آپ اقوام یہود و نصارہ میں معروف تھے، مگر ایک غیر مسلم یہ سن کر کہہ سکتا ہے کہ ہم جب ان کتابوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں تو پھر ہمیں یہ کیسے یقین آئے کہ واقعی آپ کا ذکر خیر سابقہ کتابوں میں موجود تھا؟ اسی طرح ہی ایک مسلمان بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ غیر مسلموں کو ہماری کتابوں کے حوالہ سے کیا حاصل، ان کو تو ان کے اپنے مذہب کی کتابوں کے حوالوں سے ہی قائل کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر خود تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود تھا، اور تحریفات و تغیرات کے باوجود آج تک بھی موجود ہے۔ لہذا آئیے آج پہلے بنی اسرائیل کی قوم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کہاں کہاں اور کیا کیا بشارتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں۔ کتب بنی اسرائیل کے مجموعہ بائبل کا تقریباً نصف اول کتب یہود پر مشتمل ہے، جس کو مجموعی طور پر عہد قدیم کہا جاتا ہے۔ اس کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اسفار عہد قدیم، جس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کتب موسیٰ یا تورات، اور یہ عہد قدیم کے پہلے پانچ اسفار سفر تکوین یا پیدائش، سفر خروج، سفر تثنیہ یا استثناء، سفر لاویین یا احبار، اور سفر عدد پر مشتمل ہے۔ دوسری قسم ہے اسفار تاریخیہ، جس میں بارہ اسفار ہیں اور ان میں سے ہی ایک سفر یوشع علیہ السلام بھی ہے۔ تیسری قسم ہے اسفار منظومہ، اس میں پانچ اسفار ہیں
جن میں سفر ایوب، سفر داوود اور سفر سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور چوتھی قسم ہے اسفار انبیاء، جو 17 اسفار پر مشتمل ہے، جن میں سفر اشعیا، سفر یونس اور سفر زکریہ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور عہد قدیم کا دوسرا حصہ سفر یہودیت، سفر بنیامین، سفر یسوع اور کتب مقابیین پر مشتمل ہے، جنہیں احبار یہود نے عوام الناس سے مخفی رکھنے کی غرض سے عہد قدیم میں داخل ہی نہیں کیا، اگرچہ سفر بنیامین علیہ السلام کے سوا یہ سب ان کے یہاں نہایت معتمد علی اسفار ہیں۔ اور عہد قدیم کا تیسرا حصہ عقیدہ و شریعت اور تاریخ مقدس کے موضوعات پر مشتمل 63 اسفار کا مجموعہ ہے، جو کہ دراصل فریسی فرقہ یہود کے احبار و فقہا کی تالیفات ہیں، اور اسی مجموعے کا نام تلمود ہے۔ یہود کی ان کتابوں میں سے اسفار عہد قدیم یا تورات کے 2 اجزاء، سفر تکوین یا پیدائش اور سفر تثنیہ یا استثناء کے متعدد مقامات پر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی آمد کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، ایسے ہی اسفار منظومہ میں سے سفر مزامیر میں بھی آپ کا ذکر جمیل موجود ہے، اور اسی طرح ہی اسفار انبیاء میں سے سفر اشعیا، سفر میخا، سفر حبقوق، سفر حجی اور سفر ملاخی میں بھی بالتصریح اور بالتلمیح آپ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی مقامات پر تو نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ساتھ ہی آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوصاف بھی مذکور ہیں، جن سے سورہ فتح کی آخری آیت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سفر استثناء باب 18 فقرہ 15-19 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دی اور فرمایا خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری یعنی بنی اسرائیل کی اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب نامی پہاڑ میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننا پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر وہ کرے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ تورات کی صریح پیشن گوئی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے پر مناسب چسپا نہیں ہوتی، اور خود قرآن پاک میں سورہ نجم کی آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق ان الفاظ میں بھی کر دی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اور تورات کے اسی سفر استثناء کے باب 33 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فاران سے اپنے نور کو روشن کیا اور اس کے ساتھ 10,000 قدسی بھی آئے۔ یہ تورات کا بیان ہے۔ اب آپ فاران کے متعلق بحث کرنے والی تمام تاریخوں کو پڑھ ڈالیں، آپ کو اس آیت کا مصداق فتح مکہ کے سوا دوسرا کوئی واقعہ نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10,000 قدسی نفوس صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور سفر تکوین یا پیدائش باب 21 فقرہ 17-19 میں ایک عبرانی جملے کا ترجمہ یہ ہے، اے حاجر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، کھڑی ہو جاؤ اور اپنے اس بچے کو اٹھا لو اور اسے سنبھال کر حفاظت سے رکھو، بے شک اسی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پیدا ہوگی جو آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ سفر حبقوق باب 3 فقرہ 3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد دو مرتبہ آیا ہے، اور آپ کے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ آپ اہل زمین کے ساتھ بری و بحری محاذوں پر جہاد کریں گے اور آپ جبل فاران سے نمودار ہوں گے۔ ایسے ہی سفر تکوین یا پیدائش کے 7 مقامات، سفر استثناء کے 2 مقامات، سفر مزامیر کے 2 مقامات، اشعیا کے 14 مقامات، میخا، حبقوق اور حجی کے 1-1 مقام، اور سفر ملاخی کے 2 مقامات پر اسی طرح کی بشارتیں موجود ہیں جن میں نبی اسلام کا ذکر پایا جاتا ہے۔ بائبل کے عہد قدیم یا تورات اور اس کی ملحقہ کتابوں کی طرح ہی عہد جدید یا انجیل اور اس کی ملحقہ کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکثرت بشارتیں موجود ہیں، اور تورات کی طرح ہی انجیل بھی کسی ایک کتاب کا نام نہیں، بلکہ اس نام کے ضمن میں بھی بیسیوں نام آتے ہیں۔ اور اس بات پر تعجب کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک تورات اور ایک انجیل نازل فرمائی تھی، مگر یہ اتنی ساری توراتیں اور انجیلیں کیسے ہو گئیں؟ کیونکہ یہی چیز دراصل ان کے تحریف شدہ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 4th صدی عیسوی کے اوائل تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب شدہ انجیلوں کی تعداد 70 تھی، اور بعض عیسائی مؤلفین نے تو 100 تک ان کی تعداد لکھی ہے۔ پھر 325 عیسوی میں اہل انجیل کا ایک عالمگیر اجتماع منعقد ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ صرف اناجیل اربع یعنی انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقی اور انجیل یوحنا، اور ان 4 انجیلوں کے ساتھ ساتھ پطرس کی طرف منسوب انجیل سبوہ کو کتب مقدسہ قرار دیا جائے اور باقی تمام انجیلوں کو ضائع کر دیا جائے، اور خود یہ 5 کتابیں بھی تحریف اور تغیر و تبدل سے نہ بچ سکیں۔ اس بات کا اعتراف مسیحی عالم ہاورن نے اپنی مسیحی تفسیر مطبوعہ 1822 کی جلد 4 قسم ثانی اور باب 2 میں، اور لارڈنر نے اپنی تفسیر کی جلد 5 میں، اور بعض دیگر عیسائی اہل علم نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور پروٹسٹنٹ عقیدہ کے مشہور کرسچن عالم یارکز کے حوالہ سے ایک جرمن عیسائی لکھتا ہے
کہ عہد قدیم اور عہد جدید کی عبارتوں میں 30,000 مقامات میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ ان کے بشپ مل کا کہنا ہے کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو 150,000 عبارتوں میں اختلاف ملتا ہے۔ بہرحال آج عیسائیوں کے پاس موجود اناجیل اربع میں بھی تمام تحریفات کے باوجود کئی مقامات پر ایسے واضح اشارات موجود ہیں جن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک انجیل برنباس ہے جسے اگر کوئی بھی شخص تعصب کی عینک اتار کر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور دوسری چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان چاروں سے بدرجہ بہتر ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دوسری انجیلوں کی بنسبت زیادہ واضح، مفصل اور مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر موجود ہے، اور وہ ہے بھی صحیح ترین انجیل، کیونکہ عیسائیوں کے یہاں جو چار انجیلیں معتبر مانی جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک کا مؤلف بھی ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہو، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی اناجیل میں درج معلومات انہوں نے کسی صحابی یا حواری سے سنی ہو، اور نہ ہی کوئی سند یا حوالہ ہے، جبکہ اس کے برعکس انجیل برنباس کا مصنف کہتا ہے میں مسیح کے اولین 12 حواریوں میں سے ایک ہوں، شروع سے آخر تک مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سنے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذمہ داری ہے۔ مگر مسیحی لٹریچر میں جہاں کہیں اس انجیل کا ذکر آتا ہے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جعلی انجیل ہے جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برنباس کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بنا پر بول دیا گیا کہ اس میں جگہ جگہ بصراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں ملتی ہیں۔ اول تو اس انجیل کو پڑھنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی تصنیف کردہ نہیں ہو سکتی، دوسرے یہ کہ اگر یہ مسلمان کی تصنیف کردہ ہوتی تو مسلمانوں میں یہ کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہوتی، مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ جارج سل کے انگریزی مقدمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو سرے سے اس کے وجود تک کا علم نہ تھا۔ امام طبری، یعقوبی، مسعودی، البیرونی، ابن حزم اور دیگر مسلم مصنفین جو مسیحی لٹریچر پر وسیع معلومات رکھنے والے تھے ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل برنباس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا۔ دنیا اسلام کے کتب خانوں میں پائی جانے والی کتابوں کی بہترین فہرستیں مثلا ندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہیں، اور وہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ 19ویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل برنباس کا نام تک نہیں لیا ہے، اور اس بات کے جھوٹ ہونے کی تیسری اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 75 سال پہلے پوپ گلاسیس اول کے زمانہ میں بدعقیدہ اور گمراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی اور ایک پاپائی فتوے کے ذریعے جن کتابوں کا پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا ان میں انجیل برناباس بھی شامل تھی. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ یہ بات تو خود عیسائی علماء نے تسلیم کی ہے کہ شام، اسپین، مصر وغیرہ ممالک کے ابتدائی کلیسا میں ایک مدت تک برناباس کی انجیل رائج رہی ہے اور چھٹی صدی میں آ کر اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے. اسے رد کرنے اور ممنوع قرار دینے کا سبب دراصل اس کے سوا کوئی نہیں کہ اس میں عیسائیوں کی موجودہ بدعقیدگی کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بکثرت مواد موجود ہے. مثلا انجیل یوحنا اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل تین شخصیتوں کے منتظر تھے، ایک مسیح، دوسرے ایلیا اور تیسرے وہ نبی یعنی جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے. اس انجیل کے باب اول فقرہ 19-25 میں ہے، بنی اسرائیل حضرت مسیح اور حضرت ایلیا کے علاوہ ایک اور نبی کے بھی منتظر تھے اور وہ یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ تھے بلکہ وہ نبی منتظر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی انجیل یوحنا کے باب 14-15 اور 16 میں حضرت مسیح نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی ہے جس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کا سردار یعنی سرور عالم ہوگا، ابد تک رہے گا یعنی ان کی شریعت قیامت تک کے لیے ہوگی، وہ سچائی کی تمام راہیں دکھائے گا اور خود ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے گا. اور انجیل متی باب 11-14 میں ہے، اگر تم اتباع کرنا چاہتے ہو تو اس ایلیا کی اتباع کرنا جو اپنی بعثت و رسالت کے وقت آئیں گے، جس کے سننے کے لیے دو کان ہیں وہ اچھی طرح یہ بات سن لے. یہاں ایلیا جن کی بشارت دی گئی ہے اور یہ لفظ اپنے اعداد کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک احمد کے برابر ہے. اور انجیل مرقس کے باب اول فقرہ 7 میں ہے کہ وہ یوحنا بالتکرار کہا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو مجھ سے زیادہ قوی ہوگا، اور یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ قوی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ایسے ہی انجیل لوقا باب 20-16 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت موجود ہے. الغرض عیسائیوں کے ہاں معتبر مانی جانے والی اناجیل اربع میں سے انجیل متی کے 3 مقامات، انجیل مرقس کے 2 مقامات، انجیل لوقا کے 1 مقام اور انجیل یوحنا کے 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، جبکہ انجیل برناباس کے 2-4 نہیں بلکہ 40 مقامات پر ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح بشارات پائی جاتی ہیں.